اور کچھ لوگ آئیں گے ان کے چہرے بھیانک سیاہ اور کالے ہوں، وجوہان فاما الذین اسودت وجوہم اغفرتم بعد ایمانکم، جن کے چہرے بھیانک نفرت انگیز و سیاہ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے مگر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اب عذاب کا مزہ چکھیں گے جو دنیا میں خدا کی مخالفتیں کی ہیں، جو کفر کے کام کیے ہیں، آج ان کا عذاب دیکھیں گے. اے عزیزو، چہرہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ اہم. اگر کسی کا چہرہ جل جاتا ہے وہ پیسے دے کے پلاسٹک سرجری کراتا ہے کہ یہ عیب چھپ جا. انسان کی شخصیت چہرے سے ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اے انسان، یہ جو چہرہ تجھے ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، مگر قیامت کے دن جو چہرہ ملے گا اسے بنانے والا بھی تو ہے اور اسے بگاڑنے والا بھی تو ہے. چاہے تو نورانی چہرہ بنائے، جیسے تیرے اعمال ہوں گے ویسے تیرا چہرہ ہوگا. اگر تیرے اعمال تیرے پیارے پاک نبی جیسے ہوں گے، اگر تیرے اعمال کربلا والوں جیسے ہوں گے، قیامت کے دن تیرا چہرہ نورانی ہوگا، اگر تیرے اعمال یزیدیوں والے ہوتے، یزیدی شراب پیتے تھے، یزیدی ظلم کرتے تھے، یزیدی جوا کھیلتے تھے، یزید کون تھا، یزیدی ناچتے تھے، موسیقی گانا سنتے تھے، اگر تو نے یہ کام کیے تو قیامت کے دن تجھے حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، تجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، تیرا چہرہ سیاہ ہوگا، تیرا چہرہ مردود ہوگا، فرشتے تجھے ادھر جانے نہیں دیں گے۔ اے انسان، آج اللہ نے تیرے اختیار میں لیا جیسا چہرہ اپنا بنا لیا، اگر تیرا ایک کردار انسانوں جیسا ہے، قیامت کے دن تیرا چہرہ انسانی ہوگا، اگر تیرا کردار حیوانوں جیسا ہے، قیامت کے دن تیرا چہرہ حیوانوں جیسا۔ کردار و انسان و حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان خود غرض ہے، حیوان سیلفش ہے، حیوان نفس پرست ہے، حیوان شکم پرست ہے، حیوان شہوت پرست ہے، مگر انسان وہ ہے جو خدا پرست ہے۔ حیوان اگر ایک تڑپ رہا ہے، دوسرا حیوان اس کی مدد نہیں کرتا، مگر انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے۔ بتا تو نے کتنے یتیموں کی مدد کی ہے، بتا تو نے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، کتنے بیواہوں کو گھر چلانے کے لیے خرچ دیا ہے۔ انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے، حیوان وہ ہے جو کسی کے کام نہ آئے۔ حیوان کو فقط اپنے پیٹ کی فکر ہے، آئیے انسان بنے تاکہ قیامت کے دن انسانی چہرہ بنے۔ مگر بعض لوگوں کا کردار حیوان سے بھی بدتر ہے، دعا کریں خدا اس بد کردار سے سارے مسلمانوں کو بچا۔ حیوان لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کتوں کا کام لڑنا جھگڑنا بھونکنا ہے، یہ شریف انسانوں کا کام نہیں کہ لڑیں اور جھگڑا کریں۔ مگر حیوان لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے، یعنی کہ ایک کتے نے دوسرے کتے کو مارا ہو، پھر وہ ایک ہفتے کے بعد اس سے بدلہ لینے آئے، ریونج لینے آئے۔ یہ بدلہ انتقام کی صفت حیوان میں بھی نہیں، اے انسان یہ تیرے اندر کہاں سے آ گئی؟ قرآن نے فرمایا یہ صفت نہ انسان کی ہے نہ حیوان کی، یہ صفت شیطان کی ہے۔ شیطان نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے خدا آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، میں اولاد آدم سے انتقام لوں گا۔ انتقام کی صفت صفت شیطانی ہے، اے مومن دل سے مومن سے بغض نکال لے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تیری اپنی شکل بگڑ جائے گی۔ تو قیامت کے دن نہ انسان بن کر آئے گا نہ حیوان بن کر، بلکہ تیری شکل، جیسے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے چہرے خنزیر و باندر سے بدتر ہوں گے۔ یہ تیرا باطن ہوگا، یہ بغض کا نتیجہ ہوگا، یہ نفرت کا نتیجہ ہوگا۔ یوم تبیض وجوه خدایا ہم سب کو قیامت کے دن نورانی چہرہ نصیب کرنا, ہم سب کو زیارت رسول خدا, زیارت اہل بیت نصیب کرنا. سب مل کے کہیں یا غفار و یا غفار یا غفار و یا غفار یا غفار و یا غفار و یا غفار. اے عزیزوں, آج شب جمعہ ہے, دعا کی شب ہے, آج پوری رات دعا کریں تب بھی کم ہے. انشاءاللہ دعائے کمیل دوسری مجلس میں لندن میں مرکز اہل بیت میں ہوگی, اور وہ انشاءاللہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11 اور یہاں کے ٹائم کے مطابق 6 PM پر آئے گی. مگر کیونکہ آج دعا کی شب ہے, تھوڑی سی دعا تبرکن پڑھتے ہیں, دعائے جوشن کبھی سب مل کے سامنے پروجیکٹ پہ نظر آ رہی ہے. یا خیر الغافرین, یا خیر الفاتحین, یا خیر الناصرین, یا خیر الحاکمین, خیر رازقین, یا خیر الوارثین, یا خیر الحامدین, یا خیر الذاکرین, یا خیر المنزلین, یا خیر الموسنین. مگر ایک دوسری دعا میں امام نے ایک اور جملہ بھی کہا, یا خیر الساترین, یا خیر الساترین, اے سب سے بہتر بندے کے گناہوں کو چھپانے والے, میرے اللہ میرے اللہ. یعنی تو خدا غفار بھی ہے, خدا ستار بھی ہے. خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے, میرے بندو تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو, اگر میں خدا ستار نہ ہوتا تو تمہارے جسموں سے ایسی بدبو نکلتی کہ کوئی تمہارے قریب آ کے تمہیں سلام بھی نہ کرتا. یہ خدا کی ستاریت ہے. مگر امام فرماتے ہیں خدا صرف ستار نہیں, خدا خیر الساترین ہے. خدا بندے کے گناہوں کو ایسے چھپاتا ہے, ایسے چھپاتا ہے, کوئی دوسرا ایسے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے چھپ کے گناہ کیے, لوگوں کو پتہ نہ چلا, بلکہ خدا نے اپنے ستاریت کے پردے سے آپ کی میری عزت کو بچا لی. کیسے چھپا دیا؟ اے میرے اللہ, تو نے میرے گناہوں کو ایسے چھپا دیا کہ میرے ماں باپ کو بھی پتہ نہ ہونے دیا, میری اولاد کو بھی پتا نہ ہونے دیا، اگر میرے بچوں کو میرے گناہوں کی خبر ہو جاتی، میرے بچے مجھ سے نفرت کرتے، میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے، اے میرے اللہ دنیا میں تو تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا، اولین و آخرین کے مجمع کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، جیسے تو نے مجھے دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیا، میری عزت کو بچا لیا، اے خدا قیامت کی ذلت سے بچا لے، جن گناہوں کو تو نے چھپایا ہے انہیں آج مٹا بھی دے، سب مل کے یا غفار یا ستار یا غفار یا غفار یا اے خدا تجھے اس مظلوم بی بی کا واسطہ جو قیامت کے دن فریاد کرے گی، میرے اللہ میری فریاد سن لے، ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے نکلیں گے، ایک دن میں میرا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، ہائے دعا کریں خدا نہ کرے کسی پیاسے کے گھر میں آگ لگے، ظالموں نے 3 دن کے پیاسوں کے گھروں میں آگ لگا دی، آئے عزیزو جب بھی کسی کا کوئی باپ مر جاتا ہے، عزیزو رشتے دار آتے ہیں اسے پرسہ دیتے ہیں اسے سینے سے لگاتے ہیں، مگر ہائے سجاد کو کیسے پرسہ ملا، او ظالموں نے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال دیں، گردن میں توک ڈالا پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، آئے زینب کو حسین کا پرسہ کیسے ملا، ظالموں نے تادیان مارے، ہائے سکینہ کو بابا کا پرسہ کیسے ملا، ظالموں نے تماچے مارے، ظالموں نے پتھر مارے، اے خدا ان مظلوموں کے واسطے میں آج شب رحمت ہے شب مغفرت ہے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، سب سے پہلی دعا یہ مانگے، آج مسلمان پوری دنیا میں ضعیف ہو گئے ہیں، بہت لوگ ظالم انہیں ذلیل کہہ رہے ہیں ذلیل کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، عراق ہو لبنان ہو افغانستان ہو، دعا کریں مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا جلد جلد ظہور ہو، سب مل کے دعا کر، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات الله. مجھے سامعین، قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اب امام کے بارے میں قرآن نے پھر سورہ قصص میں فرمایا کہ امام جو ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ یدعون الی النار، کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. کیونکہ امام کی معنی ہے لیڈر، امام کی معنی ہے رہبر، امام کی معنی ہے قائد. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، امام پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، معرفت امام کا ہونا بہت ضروری ہے. مگر امام دو قسم کے ہیں. ایک وہ امام ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہے. مگر دنیا میں ایسے بھی لیڈر ہیں، ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اگر کوئی لیڈر آپ کو قوم پرستی کا درس دے رہا ہے تو یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کہاں بلا رہا ہے؟ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. کیونکہ اسلام میں قوم پرستی کفر ہے. سارے مسلمان ایک ہیں، سب کا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، اور ہمارے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے انگریزی مسلمان ہو، سب کا جب باپ ایک ہے روحانی، تو فرقہ پرستی قوم پرستی کا ایک ہے. سب کا باپ ایک ہے، تو ہم سب ایک ہیں. لہذا جو لیڈر قوم پرستی کا درس دے رہا ہے وہ امام ہے کون سا؟ جہنم کی طرف بلانے والا امام. اسی طرح سے اگر کوئی فرقہ پرستی کا درس دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی امام ہے، مگر کہاں بلا رہا ہے تمہیں؟ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. وہ شیطانی امام ہے. تمہیں کس امام کو ماننا ہے؟ جو رحمان کی طرف سے ہو، جو اللہ کی طرف سے ہو، جو ہر خطا سے پاک ہو، جو ہر غلطی سے پاک ہو. تو ایسا امام ہم کہاں سے ڈھونڈیں کہ جس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو؟ تو قرآن نے کہا مت گھبراؤ. سورہ احزاب کی 33 آیت میں آواز آئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر ہے، سورہ احزاب کی 33 آیت، کہ اللہ فرما رہا ہے کچھ ایسی ہستیوں کو میں نے خلق کیا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے ان سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے، ہر خطا سے دور رکھا ہے، ہر غلطی سے دور رکھا ہے، میں نے خود انہیں پاک کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت. اب اہل بیت کے لیے کوئی الحمدللہ یہاں پر اختلاف نہیں. یہ شیاطین ہیں جو فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں جو قوم پرستی پھیلاتے ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیے، اہل سنت کے بھائیوں کی کتاب، شیعہ سب یہی لکھتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، یہ سارے حوالے ٹی وی پر آتے چلے جائیں گے. اہل سنت کی تفسیر ہے، کیا لکھتے ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، سب سے پہلے رسول خدا ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پھر امام حسن اور حسین علیہ السلام. اسی طرح
وجہ سے یہ تفسیر در منظور ہے. یہ بھی اہل سنت کی بھائیوں کی تفسیر ہے. اس آیت کے بارے میں کیا لکھتی ہے کہ پنجتن پاک یعنی رسول خدا علی اور ان کی زوجہ اور ان کے بچے جو ہیں یہ اہل بیت میں ہیں. یہ تفسیر بغوی ہے. انہوں نے بھی لکھا پنجتن پاک جو ہے یہ اہل بیت میں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیے یہ ساری تفسیریں جو ہے یہ ساری کی ساری اہل سنت کی تفسیر ہے. تفسیر ثعلبی ہے, تفسیر سمعانی ہے, یہ سب لکھتی ہے. تفسیر طبری ہے اس آیت کے بارے میں, روح المعانی ہے, زاد المسیر ہے, جتنی تفاسیر کی کتابیں ہیں یہ سب لکھتی ہیں. یہاں کوئی اختلاف نہیں, سارے کے سارے مسلمان عاشق اہل بیت ہیں. بارہ دیگر سلوات پڑھیا. لہذا دیدان گرامی سارے مسلمان یہاں پر متفق ہیں, متحد ہیں کہ اہل بیت وہ رہبر ہیں جن سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا جائے اور انہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں, جو مسلسل آپ آیتیں سن رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, کہ دین حق جو ہے تمام ادیان پر غالب آئے گا. کب غالب ہوگا؟ ساری دنیا میں اسلام کب پھیلے گا؟ جب حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اب امام مہدی وہ امام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, قرآن کی طرف سے ہے, پیغمبر کی طرف سے. کون ہے؟ رسول خدا کی بہت ساری حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں, شیعوں کی کتابوں میں ہے. المہدی کون ہے؟ المہدی منا, مہدی مجھ سے ہے. المہدی من ولد فاطمہ, مہدی کون ہے؟ فاطمہ کی اولاد سے ہے. مہدی من اہل البیت, مہدی کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے. بے شمار حدیثیں ہیں کہ مہدی کون ہے, یہ اہل بیت میں سے ہے. اور قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کو خدا نے ہر گناہ سے پاک رکھا ہے, ہر خطا سے پاک رکھا ہے. سلوات پڑھی محمد والے. عزیزان تو یہ پاک ہستیاں ظہور کیوں نہیں کر پائیں؟ ہر جگہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں, لاکھوں مسلمان عراق میں ذبح ہو گئے بے گناہ, کتنے ہزار مسلمان آپ دیکھیے افغانستان میں, پاکستان میں, فرقہ پرستی کے حوالے سے, قوم پرستی کے حوالے سے, ہر جگہ مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے. کیوں نہیں یہ دو شخصیتیں ظہور کرتی ہیں؟ تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ اس میں قصوروار ہم ہیں. ہمارا اتنا کردار بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے سپاہی بن سکیں. امام مہدی تو تب آئیں گے, حضرت عیسیٰ تو تب آئیں گے جب ان کے فالوورز, ان کے نقش قدم پر عمل کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں اور جان دینے والے بھی پیدا ہو جائیں. حضرت عیسیٰ کو کیوں اٹھا دیا گیا؟ اس لیے کہ جو ان کے اپنے صحابی تھے ان میں سے ایک صحابی نے تو پیسے دے کر اپنے نبی کو بیچ دیا, یعنی قاتلوں میں خود ایک صحابی نے پیسے دیے اور دشمنا نے حضرت عیسیٰ نے انہیں پکڑ لیا. اور دوسرے جو صحابی تھے ان کا ایمان کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو مار رہے ہیں, تازیانہ مار رہے ہیں, تیر مار رہے ہیں, وہ بس دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھیں اور کہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مت مارو ہمیں مارو. چلو اگر لڑ نہیں سکتے تو اتنی بھی قربانی نہیں تھی. تو جب یہ حال اللہ نے دیکھا تو خدا نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ انہوں نے تیری قدر نہیں کی جب تک ایسی قوم نہ پیدا ہو جو تیرے قدموں پر فدا ہو جائے تب تک میں تجھے زمین کی طرف نہیں بھیجوں گا. صلوات پڑھی محمد والے. یہ بے قدرے لوگ ہیں, اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی, عیسیٰ روح اللہ کی قدر نہیں کی. تو امام مہدی علیہ السلام کیوں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, کیوں نہیں ظہور ہو رہا؟ اس کی بھی وہی وجہ ہے. کیا رسول خدا کے بعد ظالموں نے حضرت علی کو سجدے میں شہید کر دیا, امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا, امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. لوگ دیکھ رہے تھے, مسلمان روتے تو تھے مگر ظالموں کے خلاف چپ. اٹھتے نہیں تھے، آواز بلند نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے، بزدل تھے. پھر امام زین العابدین کو قید میں رکھا، پھر بھی دنیا خاموش تھی. نبی کے نواسے ہیں، حسین کے فرزند ہیں، اور ان کی سیدزادیاں نبی کی نواسیاں زندان میں رہیں، مگر لوگ چپ رہے. اب دیکھا آپ نے، امام بھی شہید ہو گئے، پھر امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا، پھر امام جعفر صادق کو شہید کیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو 14 سال زندان میں رکھا، مگر لوگ دیکھتے رہے، ڈرتے رہے، اٹھے نہیں، انقلاب نہیں بپا کیا، ظالموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، اور پھر امام کو شہید کر دیا. پھر امام علی رضا کو شہید کیا، پھر امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا، پھر امام علی نقی کو شہید کیا، پھر امام حسکری کو، 11 اماموں کو جب ظالموں نے شہید کر دیا. بس مومن تو تھے مگر ڈرپوک مومن تھے، دیکھتے تھے، روتے تھے، مگر ظالموں کے خلاف اٹھتے نہیں تھے، انقلاب نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے اسی طرح سے حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کی قوم بھی تب تک مہدی کے قابل نہیں ہے جب تک ان کے دلوں سے ظالم کا خوف نہ نکل جائے. جب تک کہ یہ مضبوط مومن نہ بن جائیں، بزدل جب تک رہیں گے، تب تک یہ امام مہدی کی زیارت سے محروم رہیں گے. صلوات پڑھی محمد امام. ڈرتا کون ہے اور کون ہے جو نہیں ڈرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت لوگ خود کو بہادر سمجھتے ہیں، بہادری کیا ہے، ڈرپوک کون ہے، بزدل کون ہے، بہادر کون ہے. حدیث ہے، امام فرماتے ہیں حدیث کو کہ جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یعنی انسان متقی ہے جو بہادر ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ حرام نہیں کرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بہادر ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. اور امام اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے کہ جی کالی بلی سامنے گزر گئی، اب سفر کرنا خوب نہیں ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. لہذا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی بہادر ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بزدل ہے. عزیزان گرامی، لہذا تقویٰ پیدا کریے. کیسے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیسے متقی بنو گے؟ تمہارے اندر ایک شیطانی طاقت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ. نفس امارہ ہمیشہ تمہیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، برائی کی طرف، بے شرمی، بے غیرتی، زنا، بدکاری، جتنی برائیاں ہیں شیطان، یہ اندر والا شیطان نفس امارہ ادھر لے کر جانا چاہتا ہے. مگر اللہ نے صرف نفس نہیں دیا، اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ اس کے بدلے میں روح بھی دیا. روح کہاں لے کر آنا چاہتا ہے؟ مسجد کی طرف، امام بارگاہ کی طرف، غریب خانے، یتیم خانوں کی مدد کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے. یہ روح کی طاقت ہے. دو طاقتیں، دونوں میں ہمیشہ جنگ ہے، ہمیشہ. ایک لمحے کے لیے جنگ رکتی نہیں ہے. کیوں رسول خدا نے کہا یہ سب سے بڑا جہاد ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے، کیونکہ یہ جنگ رکنے کے لیے ایک لمحہ رکتی نہیں. جب تک انسان زندہ ہے یہ دونوں میں جنگ ہے. نفس گناہ چاہتا ہے، روح عبادت چاہتی ہے. نفس شیطان کی طرف جانا چاہتا ہے، روح خدا کی طرف جانا چاہتا ہے. دونوں میں جنگ ہے. اس جنگ کا نام جہاد اکبر کیوں ہے؟ کیونکہ اس جنگ میں اگر کوئی ہار جائے تو وہ یزید اور شمر بن جاتا ہے، اگر کوئی جیت جائے تو وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے. تو حضرت فرمائے یہ لوگ جو بڑے بڑے بنے ہیں، بزرگ بنے ہیں، صاحب کرامت بنے ہیں، یہ کیوں؟ نفس کو شکست دیں گے تو جنت تو ملے گی، مگر دنیا میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے وہ آپ کر سکیں گے. نفس کو شکست دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے میں. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو کہتے تھے، بخار کو کہتے تھے بخار چلا جا، اور سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ طاقت ہے، یہ اسپریچولی طاقت ہے حضرت عیسیٰ کے. آج بھی جو مسلمان صحیح اپنے نبی کے، دیگر انبیاء کے سچے پیروکار ہیں، جو نفس کو شکست دے سکتے ہیں. نفس کو شکست دینا کیا ہے؟ نفس کو شکست دینا یہ ہے کہ آپ کا ول پاور اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ 7 آرگن ہیں نا آپ کے، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، ہاتھ آپ کا، کان آپ کے، پیٹ آپ کا، پاؤں آپ کے، اعضاء نکاح، یہ سارے سات اعضا اور قوے خیال یہ سارے اعضا اگر آپ کے ویل پاور کے انڈر میں کنٹرول میں آ گئے تو کیا ہوگا, آپ متقی انسان بن جائیں گے, آپ نفس کو شکست دے دیں گے. جب نفس کو آپ نے شکست دے دیا تو جو ناممکن ہوگا وہ آپ ممکن کر سکتے ہیں, امپاسیبل کو پاسیبل بنا سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی اولیاء خدا جو بنتے ہیں کہتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ مشہد زیارت کرنے جا رہے تھے بس میں, نماز کے فضیلت کے وقت پہ وہ بہت پابند تھے, کچھ بھی ہو جائے نماز کا وقت تھا, بس ڈرائیور سے کہا روک دے, کہا قبلہ یہاں تو پانی نہیں کچھ نہیں ہے, وضو کیسے کریں گے, کہا جو بھی ہم کر لیں گے, کہا کچھ پانی نہیں تھا, کئی لوگ دیکھ رہے تھے, کہا زمین پہ ہاتھ مارا نہیں معلوم کیا دعا پڑھی کیا کہا, وہیں سے زمین سے چشمہ پانی کا پھوٹ نکلا. یہ ناممکن نہیں ہے. لیکن جو انسان نفس پرست ہے, جو آنکھ پہ اپنے کنٹرول نہیں کر سکتا, جو آنکھ کے سامنے ذلیل ہے, اپنے پیٹ کے سامنے ذلیل ہے, پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, یعنی جس کے اپنے آرگنز اس کا حکم نہیں مانتے تو زمین کہاں سے مانے گی. صلوات پڑی محمد و آل محمد. آپ تو اپنے آرگنز پہ حکم نہیں چلا سکتے ہیں تو دوسری چیزوں پر کیسے حکم چلا سکتے ہیں. لیکن جب انسان نفس کو غلام بنا لے, جب آنکھ پر کنٹرول کر لے کہ آنکھ ادھر ادھر نہ دیکھے, حرام نہ دیکھے, نامحرم عورت کو نہ دیکھے, زبان غیبت نہ کہے, زبان تہمت نہ کرے, زبان کسی کی اہانت نہ کرے, جب پیٹ پہ کنٹرول کر لیا, ان ساتوں اعضاء پہ کنٹرول کر لیا تو کیا ہوگا, دیگر چیزیں بھی زمین ہو پتھر ہو وہ بھی ایسے اطاعت کریں گے جیسے آنکھ اطاعت کرتی. یہ ہے عزیزان گرامی کرامت. کرامت یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, قافلہ تھا تشریف فرما تھے لے کے جا رہے تھے, اچانک کیا ہوا, جنگل سے شیر نکلا ہے, لوگ ڈر گئے, قافلے والے سب ڈر گئے, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا. امام نے اشارہ کیا, صرف اشارہ کیا کہ واپس چلا جا, وہ جھکا اور واپس چلا گیا. سب لوگ آئے امام کا ہاتھ چومنے لگے, پاؤں چومنے لگے, فرزند رسول یا اپنا رسول اللہ آج آپ نے کرامت دکھا دی, معجزہ دکھا دیا. امام نے کہا یہ کوئی بڑی کرامت نہیں, یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں, اگر آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں یعنی اللہ کا حکم مانیں تو یہ حیوان بھی آپ کا حکم مانے گا. جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر بھلا ہماری کون اطاعت کرتا ہے, کوئی نہیں کرے گا. یہ کرامت اسی سے, اگر جہاد اکبر میں آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ صاحب کرامت بن سکتے ہیں, جو امپاسیبل ہے اسے پاسیبل کر سکتے ہیں. آپ کا رتبہ قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے, لیکن اس جہاد اکبر میں اگر آپ ہار جائیں تو آپ شمر بن سکتے ہیں, یزید بن سکتے ہیں, جہنمی بن سکتے ہیں. یہ جتنے جہنمی ہیں یہ نفس سے شکست کھانے والے ہیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. عزیزو آئیے دیکھیں کیسے ہم نفس کو شکست دے سکتے ہیں قرآنی ہتھیاروں کے ذریعے سے. کل آپ نے صبر کا ہتھیار سنا, اس سے پہلے نماز کا ہتھیار سنا, اس سے پہلے ذکر کا ہتھیار سنا. آج بہت اہم ہتھیار بتانے والا ہوں کہ اس کے بغیر اس وار میں, اس جنگ میں جو انر وار ہے اپنے خلاف ہے, آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہتھیار ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے, لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو ما زکا منکم من احد ابدا. اے انسانوں سنو, اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت تمہارے حال میں شامل نہیں ہے تو کوئی انسان بھی نفس کو شکست نہیں دے سکتا, کوئی انسان بھی نفس کو پاک نہیں کر سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کا فضل تمہیں مل جائے, خدا کی رحمت مل جائے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو ما زکا منکم من احد ابدا. اصلاً امپاسیبل ہے کہ آپ نفس کو شکست دے سکیں, کیونکہ نفس آپ کے اندر ہے, وہ نظر نہیں آتا, شیطان بھی آپ کو نظر نہیں آتا. آپ ان دو بڑے دشمنوں کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے, مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ اللہ کا فضل آپ پہ مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے. اب اللہ کا فضل کہاں سے ملے گا، اللہ کی رحمت کہاں سے ملے گی؟ حضرت علی علیہ السلام کے در پر چلتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے لوگوں سنو، اگر فضل و رحمت خدا چاہتے ہو تو دعا اللہ کے سارے خزانوں کی کنجی ہے. دعا اللہ کے سارے خزانوں کی چابی ہے، کی ہے. جو خزانہ پروردگار کا چاہتے ہو دعا کے ذریعے سے حاصل کر لو. عزیز و آج دعا کی شب ہے، آج کا ہتھیار بھی دعا ہے. دعا کے بغیر امپاسیبل ہے کہ کوئی انسان اس جنگ میں کامیاب ہو سکے. آئیے دعا کو سمجھیں، دعا کے فلسفے کو سمجھیں. خدا کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مانگ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لوگوں کبھی دعا مانگنے سے نہ تھکا کریں، کبھی دعا اگر دیر سے قبول ہوتی ہے تو مایوس نہ ہوا کریں. دعا کبھی کسی کی رد نہیں ہوتی ہے، البتہ کچھ وجوہات ہیں، کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے، ورنہ اگر دیر سے دعا قبول ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے. ادعونی، اے میرے بندے مانگ، میں تیری دعا کو مستجاب کروں گا. اب مثلا ایک انسان کہتا ہے مولوی صاحب صحیح ہے، قرآن کی آیت پر ایمان ہے، لیکن میں بھی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میں 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں مگر اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ نے مجھے اس مرض سے شفا نہیں دی، 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ نے مجھے قرض سے نجات نہیں دی. کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے بھائی ہم کیا کریں، ہم دعا مانگ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے کبھی مصلحت خدا نہیں ہوتی ہے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو نہیں دیکھتے. مثلا ایک انسان بیٹا مانگتا ہے، خدا کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اگر خدا اسے بیٹا دے دے اور کل یہ بیٹا بڑا ہو کر 100-200 آدمیوں کا قاتل بن جائے اور پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو بتائیے یہاں دینا رحمت ہے یا نہ دینا رحمت ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں خدا ہمیں کروڑ پتی بنا دے، پیسہ مانگتے ہیں، مگر خدا کو پتا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ ایمان بھی چلا جائے گا، پھر یہ مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، یہ شراب خانوں میں نظر آئیں گے. لہذا یہاں پیسہ دینا رحمت نہیں ہے. لہذا خدا جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. ہمارے پاس تو علم غیب نہیں، مگر کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کی دعا رد ہو گئی. نہیں نہیں، دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا کا اجر ہے. اب حدیث سنیے، سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں، ایک انسان نے 10 سال دعا مانگی، ایک انسان نے 20 سال دعا مانگی. اب 20 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی یا 20 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، یہ دعا مانگنے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو خدا کہے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں 10 سال دعا مانگی تھی مگر وہاں پر مصلحت نہ تھی، لیکن آ جا، دعا عبادت ہے، دعا ساری عبادتوں سے افضل ہے، دعا عبادت کا مزہ ہے. تو نے جو 20 سال دعا مانگی ہے نا، اس کا آ کے اجر لے لے، اس کا آ کے صلہ لے لے، اس کا آ کے ثواب لے لے. اب حدیث کے جملے ہیں، جب یہ انسان 10 یا 20 سال کی دعا کا اجر دیکھے گا تو ٹھنڈی سانس لے کر کہے گا کاش پوری زندگی میری دعا قبول نہ ہوتی، میں پوری زندگی دعا دعا ہی میں مشغول رہتا. یعنی دعا کا اجر اتنا زیادہ ہے ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. دعا سے نہ تھکا کریں، دعا کا اجر بہت زیادہ ہے. اور بعض لوگ دعا کو سمجھتے نہیں، فلسفے دعا کو نہیں سمجھتے. کیا ہے دعا؟ ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. صلوات پڑھی محمد امام. جب قرض دار ہو جاتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، جب جیل میں چلے جاتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. یہ ہے نا دعا، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے کہ جب پھنس گئے تو اب خدا یاد آیا، اور جیسے خدا نے مدد کی پھر انسان خدا کو بھول جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ دعا نہیں ہے، البتہ وہ اس کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی اجر دیتا ہے. یعنی ہم اپنے مطلب کی بات مانگ رہے ہیں پھر بھی وہ اسے ثواب بنا دیتا ہے. تو اس کا بڑا کرم ہے. مگر یہ فلسفے دعا سمجھیے, دعا صرف یہ نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے جب انسان اسپتال میں ہوتا ہے, آپریشن تھیٹر میں چلا گیا, اب جناب ہر طرف سے فون ہو رہی ہے مولوی صاحب دعا کریے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہا ہے, بہت بڑا آپریشن ہے, ہاں اب سب کے سر پہ قرآن ہے یا دعائیں, بڑی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اب آسمان سے حدیث میں ہے فرشتے کہتے ہیں اچھا تو اب خدا کا محتاج ہے, پہلے تو خدا کا محتاج نہ تھا. انسان ہر حال میں خدا کا محتاج ہے. اگر صحت مند ہے تب بھی خدا کا محتاج ہے, اگر بیمار ہے تب بھی خدا کا محتاج ہے, اگر غنی ہے تب بھی خدا کا محتاج ہے, اگر فقیر ہے تب بھی خدا کا محتاج ہے. صحت مند ہو تب بھی دعا ہونی چاہیے, بیمار ہو تب بھی دعا ہونی چاہیے, امیر ہو تب بھی دعا ہونی چاہیے, فقیر ہو تب بھی دعا ہونی چاہیے. صلوات پڑھی محمد وال. لہذا دعا کو سمجھیے. امام کے شاگرد ہیں, ابھی بصیر نام ہے, بڑے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہوئی. اب بہت پریشان آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس, آپ جیسا امام مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی. امام نے دیکھا بہت پریشان, کیونکہ نابین ہو گئے تھے, کہا ابھی بصیر آنکھیں چاہتے ہو؟ ہاں ہاں مولا, آنکھیں مانگ رہا ہوں, دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ جیسے امام کے پاس رہتا ہوں, غلامی کرتا ہوں, آنکھوں سے محروم. امام نے کہا آنکھیں چاہیے تو ادھر آ جا, ہم دعا کرتے ہیں. آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, ایک مرتبہ آنکھوں میں نور آ گیا, یہ بہت خوش ہو گیا. ابھی بصیر آنکھیں تو مل گئیں, مگر یاد کر, یاد رکھنا, آنکھیں اگر چاہتے ہو تو ہم نے آنکھیں دے دی, لیکن اگر آنکھوں کے ساتھ باقی زندگی گزارو گے تو تمہارا شمار ہمارے دشمنوں میں ہوگا. اسی لیے خدا تیری دعا قبول نہیں کر رہا. خدا حالات کو جانتا ہے. بس یہ بڑا سچا مومن تھا, قدموں پہ گر پڑا, کہا مولا آنکھیں نہیں چاہیے, آپ کی غلامی چاہیے, مجھے اندھا رہنا منظور ہے مگر فرزند رسول کی دشمنی منظور نہیں ہے. یہ ایمان ہوتا ہے تو کبھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیونکہ مصلحت نہیں ہے. عزیزان گرامی, مگر دعا کے فلسفے کو سمجھیے. اب دعا کے فلسفے کو اگر سمجھنا ہے تو ایک بہت بڑی دعا ہے, دعائے سحر جو رمضان کے وقت پڑھی جاتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے. امام نے تعلیم دی ہے, اب اس دعا کو دیکھیے, بہت زیادہ قسمیں ہیں. اے خدا تجھے تیری رحمت کی قسم, اے خدا تجھے تیرے اسماء کی قسم, اے خدا تجھے تیرے جلال کی قسم, بڑی بڑی قسمیں خدا نے دی ہیں, خدا کو دی گئی ہیں, امام نے دی ہیں. تیرے جلال کی قسم, تیرے جمال کی قسم, تیری صفات کی قسم, پوری دعا ختم ہو گئی. بہت بڑی دعا ہے, پوری دعا ختم ہو گئی, مگر امام نے مانگا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آداب دعا یہ ہیں کہ دعا میں پہلے بھی تین مرتبہ درود شریف پڑھیں, آخر میں بھی درود پڑھیں. حدیث ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے بھی صلوات پڑھیں گے, آخر میں بھی صلوات پڑھیں گے. تو جب خدا اول کو قبول کرے گا اور آخر کو بھی قبول کرے گا, تو اول و آخر کے وجہ سے صدقے میں جو درمیان میں ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا. مگر اس دعا میں صلوات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ صلوات بھی مانگنا ہے نا. اللہم اے خدا, صل علی محمد و آل محمد, بھیج رحمت محمد و آل محمد پر. صلوات پر محمد و آل محمد. یعنی مانگنا ہے اس دعا میں, کیونکہ امام نے فلسفی سمجھانی تھی کہ دعا کا فلسفہ کیا ہے, دعا کی فلسفی کیا ہے. امام نے یہ بھی نہیں بتلایا, یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں درود ہو, نہ آخر میں درود ہے, نہ آخر میں صلوات, نہ اول میں, پوری دعا ختم ہو گئی. امام نے کچھ مانگا نہیں بتلانے کے لیے. اے مسلمانوں, اے مومنوں سنو, دعا مانگنے کا نام نہیں ہے. سمجھو دعا کو, کہ دعا مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ دعا کا مقصد یہ ہے کہ اے خدا میں تیری دربار میں آیا ہوں, میرا آنا قبول فرما. صلوات پڑھی محمد. توجہ فرمائی. اے خدا تیری دربار میں آیا ہوں, تو میرا آنا قبول فرما. دیکھیے, ورنہ اگر مانگنا ہی ہوگا تو جب پھنسیں گے تو مانگیں گے نا, تو جب پھنسیں گے مشکل میں تو دعا کریں گے، جب مشکل نہیں ہوگی تو دعا کو بھول جائیں گے. دعا مانگنے کا نام نہیں، خدا کی دربار میں جانے کا نام ہے، حاضری دینے کا نام ہے. اے خدا میں آ گیا ہوں، میرا آنا قبول فرما. اب دیکھیے خدا جس بندے سے جتنا خوش ہے اسے اتنا وقت دعا دیتا. دعا وقت ملاقات ہے. مثلا اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ آپ کو ملاقات کے لیے 10 منٹ دے تو آپ خوش ہو جائیں گے، بھائی اتنا بڑا پریزیڈنٹ ہے مجھے 10 منٹ ملاقات کے لیے دیا. لیکن اگر کوئی اور زیادہ فرینڈ ہے اس کا تو اسے 1 گھنٹہ دے گا، اور زیادہ تو 2 گھنٹے. اسی طرح سے خدا جسے جتنا پسند کرتا ہے اسے اتنا وقت ملاقات دیتا. اور یہ نہ سمجھیں کہ جو دعا نہیں مانگتے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں مانگتے. نہیں، خدا نہیں چاہتا کہ یہ میرے در پر آئیں. جن کی آواز خدا کو پسند نہیں ہے خدا انہیں توفیق دعا نہیں دیتا. فاسق، فاجر، گنہگار، بدکار ایک منٹ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تھک جائے گا. لیکن پیغمبر اسلام کی دعا دیکھیے، دعائے جوشن کبیر دیکھیے، دعائے کمیل دیکھیے، دعائے عرفہ دیکھیے، یہ دعائے ابھی حمدہ سمالی دیکھیے. 1 گھنٹے کی دعا، 2 گھنٹے کی دعا، 4 گھنٹے کی دعا. دیکھا آپ نے، جو خدا کا عاشق ہے خدا اسے اتنا وقت ملاقات دیتا ہے. آ جا میرے بندے، آ کے مجھ سے راز و نیاز کر. یہ دعا وقت ملاقات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے، ایک بدبخت نوجوان تھا، ایک شرابی بد کردار ظالم، کہنے سب نے کہا حضرت موسیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. کسی نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، کسی نے کہا مجھے رزق چاہیے، کس نے کہا میں بیمار ہوں، بیمار سے نجات چاہیے. لیکن یہ بدبخت شرابی، زانی، بد کردار آیا، کہنے لگا موسیٰ جا کے اپنے رب سے کہہ دے میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، مجھے تیرے خدا کی ضرورت نہیں، مجھے دعا کی ضرورت نہیں. نالائق، بدبخت، دشمن خدا، ایک جاہل انسان نے بدتمیزی کی. اب حضرت موسیٰ چلے گئے، سب کی باتیں بتلائیں، اس نے یہ مانگا ہے پروردگار، اس نے یہ مانگا ہے، وہ بیچارے نے یہ دعا مانگی، اس نے یہ درخواست دی. لیکن حضرت موسیٰ کو شرم آ رہی تھی کہ یہ جو اس نے انسلٹ کی تھی، بے عزتی کی خدا کی، نعوذ باللہ، وہ بات میں کیسے کہوں. اب خاموش، خدا کی آواز آئی، موسیٰ سب کی باتیں بتلا دی مگر اس گنہگار کا پیغام نہیں بتلایا. اس نے کیا کہا؟ خدا مجھے شرم آتی ہے، اس نے تیری بارگاہ میں توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے. خدا کی آواز آئی، موسیٰ جا کے اس نوجوان سے کہہ دے اے نوجوان، اس سے بڑھ کر میں تجھ پر کیا عذاب نازل کروں کہ میں نے تجھے دعا کی لذت سے محروم رکھا ہے. یعنی اگر کسی کی زندگی میں دعا نہیں تو یہ اس پر خدا کا عذاب ہے، کیونکہ دعا روحانی غذا ہے، روح کی غذا ہے. جیسے جسم کی غذا کسی کو نہ ملے وہ عذاب میں ہے. اگر مہینے گزر جاتے ہیں وہ دعا سے محروم ہے، دعا کی لذت سے محروم ہے، اس پر خدا کا عذاب ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، دعا کی لذت اللہ نے حیوان کو نہیں دی ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، جتنے حیوانات ہیں وہ دوسری لذتیں حاصل کرتے ہیں، مگر یہ روحانی لذت اللہ نے حیوانوں کے لیے خلق نہیں کی ہے، بلکہ انہی کے لیے خلق کی ہے جو انسان ہے. انسان وہ ہے جو روحانی لذت سے آشنا ہے. لیکن اگر کوئی انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے خدا اسے کبھی یہ لذت نصیب نہیں کرتا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام، ارواحنا لہ الفدا، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خدا نے کتنی لذت، اتنا پلیجر، اتنا مزہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھا جتنا مزہ، جتنی لذت خدا نے دعا میں رکھی ہے، عبادت میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے. مگر خدا نے یہ لذت گنہگار پہ حرام کر دی. جیسے بیمار ہوتا ہے میٹھا پانی پیتا ہے، کہتا ہے کڑوا ہے. پانی کڑوا نہیں، آپ کی زبان کڑوی ہے، آپ مریض ہیں. دعا میں بہت لذت ہے مگر لذت اسے ملے گی جو بیمار نہ ہو. لہذا دعا کریں، خدا ہمیں دعا کی لذت نصیب کرے. دعا کے ذریعے سے آپ نفس کو شکست دے سکتے ہیں. عزیزو آئیے اس مہینے میں مل کے دعا کریں، اے خدا یہ مہینہ ہمارے لیے توبہ کا مہینہ قرار دے، اس مہینے میں تو ہم سے راضی ہو جا، اس مہینے میں تیرا پاک رسول ہم سے راضی ہو جائے، پاک حسین راضی ہو جائیں، کربلا والے راضی ہو جائیں، اہل بیت راضی ہو جائیں. عزیزو بڑی اچھی عبادت کر رہے ہیں، مگر یاد رکھا کریں شیاطین کیا کہتا ہے، شیطان کہتا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہوں، شیطان سینما میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، کہ سینما میں جو جا رہے ہیں وہ پہلے ہی اس کے بندے ہیں، یہ آتا ہے گمراہ کرنے، کہاں مسجد میں، امام بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں دعا ہے کہ مسجد میں پہلے سیدھا قدم رکھیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہم حیران ہو گئے، بھائی یہ مسجد ہے، یہاں شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں شیطان وہیں آتا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں، جیسے کوئی مومن آتا ہے میں ذرا سے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کا راستہ ٹیڑھا کر دیتا ہوں، جتنی تیزی سے جائے گا اتنا منزل سے دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے، لہذا شیطان کا خطرہ ہے، نفس کا خطرہ ہے، علم کے ذریعے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جہالت سب سے بڑا دشمن انسان کا کون، اس کی اپنی جہالت۔ جہالت سے شیاطین انس بھی فائدہ لیتے ہیں، جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہے اور جو جنوں کی شکل میں، وہ بھی جہالت سے فائدہ لیتے ہیں۔ نفس امارہ بھی جہالت سے فائدہ لیتا ہے۔ دیکھیے کوئی عمل عبادت نہیں اگر قرآن کے خلاف ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ وہ شیطان کی عبادت۔ جو عمل آپ کریں پہلے دیکھیں یہ قرآن کی آیت اس کی سپورٹ میں ہے، قرآن کی آیت ثابت کریں۔ قرآن اگر کہے تو عبادت ہے خدا کی، ورنہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی عمل ہو اس کے لیے تین اصول ہیں، جو بھی عبادت کا عمل ہے آپ کے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے اور صحیح حدیث ہونی چاہیے اور عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد والے میں، ایسا نہیں کہ میرے ماں باپ نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں۔ قرآن نے یہ کافروں کی صفت بتائیے، آباہم فہم غافلون۔ عبادت وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں، اگر حدیث اور عقل کے مطابق نہیں تو اللہ کی عبادت نہیں، شیطان کی عبادت۔ جو بھی عمل کریں، جاہلوں کی پیروی نہ کریں، ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہ کریں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں جب جاہلوں کی پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے، بجائے عزاداری کرنے کے وہ عزاداری کو تباہ و برباد کر دیتے۔ بعض لوگ جو جاہل سے، وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ جب ہم شام گئے تو جہاں سے بی بی زینب کو بے پردہ پھرایا تھا، ہم نے وہاں اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی عبادت کی، ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ اب جو بے پردہ انہوں نے کیا، قرآن کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، سنت زینب تو نہیں، یہ تو سنت یزید پر عمل کیا۔ بھائی زینب نے نعوذ باللہ کیا خود چادر اتاری تھی؟ نہیں۔ تو آپ جہالت میں دشمن حسین کی پیروی کر رہے ہیں، آپ نے تو یزید کی پیروی کی، اور وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا۔ دیکھیں جاہل کی پیروی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم پر تقلید واجب ہے، تقلید ہم پر اسی لیے واجب ہے کہ جاہل کی پیروی کرو گے تو دین تباہ ہو جائے گا۔ اب ایسے جاہل ہیں اور لوگ کہتے ہیں تم نے بڑی عبادت کی، بھائی کہاں عبادت کی، قرآن کی آیتوں کو پامال کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا 40 سے زیادہ بستیوں سے گزرتی گئی، تیر مارتے تھے، پتھر مار رہے تھے، صرف چادر کا سوال کی، چادر۔ امام زین العابدین حجاب پہ روئے، آپ نے جا کے مومن عورتوں کو بے حجاب کر دیا، کہا کیونکہ بی بی زینب یہاں سے بے حجاب پھری تھی۔ بی بی زینب نعوذ باللہ زبردستی یزید نے بے حجاب کیا تھا، آپ نے یزید کی سنت پر عمل کیا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حضرت امام زین العابدین کی سنت کر رہے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنتے ہیں، کہتے ہیں امام، یہ بےچارے نہیں جانتے بابا امام نے کیا خود پہنی تھی۔ سنت وہ عمل ہے جو امام خود کرے یا خود کہے یا خود امام کے سامنے ہو رہا ہو اور امام تائید کرے۔ امام نے ہتھکڑیاں خود نہیں پہنی تھی بلکہ یزید نے پہنائی تھی، یہ تو آپ نے یزید کی سنت پہ عمل کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا، نہ جاننے کی وجہ سے، البتہ آپ ایسی چیز پہن سکتے ہیں جس پہ دعا لکھی ہو، ناد علی لکھی ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو، ہاتھ میں گلے میں ایسی چیز پہن سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ بھی قرآن کی شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر قرآن لکھا ہوا ہے کوئی چیز پہن رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وضو سے رہنا ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد امام۔ بہت ساری چیزیں جہالت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. کوئی چیز عبادت نہیں جب تک قرآن کی آیت اس کے لیے نہ ہو. ہم جو بھی شیعہ مذہب کا امتیاز یہ ہے, ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں جتنی عبادتیں ہماری ہیں قرآن کی آیت ہمارے پاس دلیل میں ہے, حدیث صحیح دلیل میں ہے اور عقلی دلیل موجود ہے, ورنہ وہ خدا کی عبادت نہیں شیطان کی عبادت. کس عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں, خدا کی مرضی کے سامنے جھکنے کا نام ہے. صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان لہذا جہالت کو ختم کریں. سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ اس کی اپنی جہالت. الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, ہم لوگوں نے انٹرنیٹ پر ایک یونیورسٹی قائم کی ہے, www.noor.com, جو انشاءاللہ فروری سے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے. ابھی بھی جا کے آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں, آن لائن سب کچھ ہوگا. اور اس وقت 70 علماء قوم سے جو ہیں ریلیجیس اسٹڈی کے لیے, جو سیکولر تعلیم بھی جانتے ہیں, ایم اے اور ایم فل بھی ہیں, وہ آپ کو پڑھائیں گے. اور 30 الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں جو ہمیں پڑھائیں گے. آپ کو آن لائن جو ہے یاہو میسنجر سے درس ہوں گے. اگر آپ اس وقت موجود نہیں ہیں تو وہی درس اپلوڈ ہو جائے گا, آپ سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں استاد کی شکل بھی نظر آئے گی, پروگرام اتنا اچھا ہے, جو لکھیں گے بورڈ پر وہ بھی نظر آئے گا, جو امیج بھیجیں گے وہ بھی نظر آئے گا, اس کی آواز بھی نظر آئے گی, وہیں استاد سے سوال بھی کر سکتے ہیں. تقریباً 95% گویا آپ سامنے استاد کے بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اور 45 جو ہے ہمارے پاس فیکلٹیز ہیں, اور ایران کی پیام نور کے ساتھ ایفیلیشن ہے, اور انگلینڈ میں بھی بعض یونیورسٹیوں کے ساتھ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہاں فیس ڈبل ہو جاتی ہے. جو لوگ یہاں کی یونیورسٹیوں کی ڈگری چاہیں گے وہ بھی ملے گی, ایران کی یونیورسٹی کی ڈگری چاہیں گے وہ بھی ملے گی, بی اے سے گریجویشن سے لے کر ڈاکٹریٹ تک الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں 10 سبجیکٹ اسلامی سبجیکٹ ہیں, تفسیر قرآن ہے, تفسیر حدیث ہے, نہج البلاغہ ہے, اخلاق ہے, فقہ ہے, تمام اسلامی علوم الحمدللہ اس میں گھر بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ یہاں کے علماء نے, آپ انگلینڈ کے مولانا علی رضا رضوی صاحب, جن کے لیے دعا کریں کہ وہ ابھی اسپتال میں ہیں, ان کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں, خدا انہیں صحت عطا فرمائے, اور مولانا نجم صاحب, اور یہاں کے علماء نے مل کر مرکز اہل بیت, جو ایک بہت بڑا اس وقت لندن کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے جہاں اس کے بعد ہم پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پر یہ انتظام کیا ہے کہ پورے یورپ میں اور بلکہ امریکہ میں بھی جن جن لوگوں کو, امام بارگاہوں کو علماء کی ضرورت ہے, مدرسین کی ضرورت ہے, یونیورسٹی میں اسلام پڑھانے والے اساتذہ کی ضرورت ہے, تو اس وقت الحمدللہ 400 سے زیادہ علماء سے ہمارا رابطہ ہے, اور 400 سے زیادہ علماء مبلغین, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محققین جو رابطے میں ہیں وہ آپ کو مہیا ہو سکتے ہیں محرم میں, رمضان میں, جب بھی آپ چاہیں. تو انشاءاللہ ان کی سائٹ بھی ہے markaz.org.uk, وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی علماء آپ کو چاہیے رمضان میں, محرم میں, یونیورسٹیوں میں, مدارس میں, یہ الحمدللہ علماء آپ کو دیں گے, اور مخلص علماء ہیں جو مختلف زبانیں بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی, کوشش کریں کہ جہالت ختم ہو جائے. جب تک جہالت رہے گی تب تک نفس کی حکمرانی رہے گی, شیطان کی حکمرانی رہے گی. جہاں جہالت ختم ہوگی وہاں پر امام زمانہ کی حکمرانی ہوگی, وہاں پر شریعت کی حکمرانی ہوگی, وہاں پر قرآن کی حکمرانی ہوگی. آئیے مل کے دعا کریں کہ خدا جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله.
یا اللہ میرے اللہ او تجھے واسطہ اس گھڑی کا آج ایسا واسطہ دیں کسی کی دعا رد نہ ہو او میرے اللہ اس لحظے کا تجھے واسطہ او جب چار برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا اور رو کے فرمایا بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہیں او میرے اللہ آیا سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں آج ہمارے گناہ بخش دے اس وقت کا تجھے واسطہ جب زینب حسین کی پامال لاش پہ آئی ایک مرتبہ آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی فریاد کی کیا فریاد او میرے اللہ میرا حسین نبی کا نواسا علی کا بیٹا زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں آئے زینب سلام اللہ علیہا ایدی تو ان بہن بھائیوں نے کیا کیا قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا گویا زینب نے اپنے عمل سے فرمایا حسین ہم بھی کربلا چلیں گے قربانیاں دیں گے حسین خیمے سے جوانوں کو لباس پہنا کے بھیجنا میرا کام ہے اور گرتے ہوئے شہیدوں کو اٹھانا تیرا کام ہے حسین کربلا میں تم بھی بھائی قربان کرو گے عباس جیسا میں بھی بھائی قربان کروں گی ایک تو حسین جیسا ایک عباس جیسا حسین کربلا میں تم بھی دو بیٹے قربان کرو گے میں بھی دو بیٹے قربان کروں گی مگر حسین تیرے بیٹوں سے میرے بیٹوں کا مقابلہ نہیں میرے بچے تیرے بچوں کے غلام ہیں مگر حسین ایک بات جو کہنا چاہتی تھی حسین تیرے دو بچوں کے قربان ہونے کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی مگر میرے اون و محمد کی شہادت کے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی تیرا ہی کوئی بچہ مجھے اماں کہے ورنہ کوئی اماں کہنے والا نہ رہے گا حسین تم شہیدوں کے سردار بنو گے، حسین میں قیدیوں کی سردار بنوں، حسین تیرا جہاد کربلا میں ختم ہو جائے گا، میرا جہاد کربلا سے شروع ہوگا۔ کتنا سخت ہے زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد، آئے دربار کوفہ ہے، نبی کا ایک صحابی نابی میں دونوں آ کے شہید ہو گئی ہیں، اس زمانے میں دربار مسجد میں ہوا کرتے، کس قدر جہاد زینب سلام اللہ علیہا کا سخت ہے، ظالم کے سامنے حسین کا سر ہے، کس منہ سے بیان کروں، سیدو مجھے معاف کرنا، او بڑی سخت روایت ہے اولاد والو مجھے معاف کرنا، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ظالم چھڑی سے حسین کے ہاتھوں پہ گستاخی کر رہا تھا، ہائے زینب جلال میں آئی فرمایا چھڑی ہٹا دے، یہ نبی کے چومنے کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آواز دربار میں گونجی، نبی کا پیارا صحابی و نابین صحابی تڑپ کے اٹھا، ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھا، کہنے لگا لوگو کیا قیامت آ گئی ہے، کیا علی پھر سے زندہ ہو گئے ہیں، میں علی کی آواز سن رہا ہوں، لوگوں نے کہا صحابی رسول یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہائے زینب ہے، زینب صحابی رسول سر پیٹنے لگے، علی کی بیٹی اور دربار لال رو کے کہنے لگا، علی کی بیٹی دربار میں کیوں آئی ہے، کسی نے رو کے جواب دیا، ہائے خود نہیں آئی رسیاں پہنا کے لائی گئی ہے۔ اب یہ صحابی بڑے شجاعوں بڑے غیرت مند و دلیر تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہیں سے تلوار نکالی، کہا او ظالم تیری بچیاں تو گھر میں رہے، اور نبی کی نوازیاں بازار دربار میں بے پردہ رہے۔ ظالم گورنر نے کہا جلاد اس کا سر قلم کر دے، جلاد آگے بڑھا، اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، خبردار اس کا نام نہ لے، سب اس کو بچا کے لے گئے۔ اے عزیزو یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، مدینے کی طرف مو گیا ہوگا، نانا 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 صحابی کو بچانے والے موجود ہیں، مگر تیری نواسیاں بے وارث ہو گئی ہے۔ ماتم حسین، السلام علی الحسین، وعلى علي ابن الحسين وعلى اللہ.